الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فرماتے ہیں کہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق اور اعمال. انشاءاللہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری نشاندہی فرمائی ہے ان اعمال اور ان اخلاق کی طرف کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض ان اعمال کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر منافقانہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین رہنما بنایا، اور ہمیں کچھ اخلاق اور کچھ اعمال دیے، کچھ احکامات ہمیں ایسے عطا فرمائے کہ جن کا تعلق ہمارے ظاہر کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر اور عبادات کے جو ظاہری عبادات کہلاتی ہیں، ان عبادات کو انجام دینا ہمارے اوپر فرض کے درجے میں ضروری قرار دیا گیا. تو اسی کے ساتھ ساتھ بعض وہ اعمال اور وہ احکام بھی اللہ پاک نے ہمارے اوپر ضروری قرار دیے کہ جن کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، جس میں اخلاص ہو گیا، تقویٰ ہوا، اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنانا ہوا، اور وہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف حمیدہ کے جو اللہ پاک کو مطلوب ہیں اور وہ عند اللہ محبوب ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں ہمیں بتا دی گئیں کہ اللہ کے نزدیک یہ صفات اچھی ہیں، اور کون کون سی صفات ایسی ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہیں، جیسے دل کی بیماریوں میں حسد، تکبر، کینہ، بغض، ریاکاری، اور اسی طریقے سے حب دنیا، حب مال، حب جمال اور حب جاہ، مرتبہ اور منصب کی چاہت، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کے دل کے روگ ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، کہ اگر ایک انسان اپنے ان چیزوں کو محسوس نہ کرے اور ان کا علاج نہ کرے تو باوجود یہ کہ وہ نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، لیکن اگر اپنے باطن کی اصلاح نہ کرائی ہوگی تو آخرت میں اس کو خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر پوچھا تھا اپنے صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے، مفلس کا معنی غریب. تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہی ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار. فرمایا کہ نہیں، حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو دنیا سے جب آیا آخرت کی طرف، میدان محشر میں جب وہ حاضر ہوا تو بہت سارے اعمال کا ذخیرہ اپنے ساتھ لایا، عبادات کے انبار اپنے ساتھ لے کر آیا، لیکن ساتھ میں وہ حقوق کی تلفیاں بھی کرتا رہا، بندوں کے بے شمار حقوق اس نے دنیا میں ضائع کیے. آپ نے فرمایا کہ قتل ھذا وسفك ھذا وشتم ھذا، کسی کو قتل کیا، کسی کو گالم گلوچ کی، کسی کی غیبت اور چغلی کی، کسی کا مال دبایا، کسی کا حق تلف کیا. غرض یہ کہ اللہ پاک کے حقوق تو ادا کیے لیکن بندوں کے حقوق کی تلفیاں کی. آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو عبادات اور طاعات کا انبار اپنے ساتھ لے کر آیا، جب حساب کتاب کی باری آئے گی، اس کو ترازو کے پاس لایا جائے گا، تو ایسے شخص کے ساتھ ساتھ حقوق والوں کا بھی ایک مجمع ہوگا. کوئی شکایت کر رہا ہوگا کہ اے رب، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا. کوئی کہہ رہا ہوگا اس نے میری غیبت چغلی کی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال چرایا، اس نے میرا مال دبایا، اس نے میرا حق تلف کیا. غرض یہ کہ بے شمار حقوق والے بھی اس کے ساتھ ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ پاک کے ہاں عدالت کا دن ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقوق والوں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے. جس کا جتنا حق بنتا ہوگا اتنا ہی حق اس کے عبادات اور طاعات سے لے کر دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام طاعات اور عبادات جو دنیا سے جمع کر کے لایا تھا وہ ساری کی ساری حقوق والوں کے حقوق کے بدلے میں چلی جائیں گی، لیکن حق والے اب بھی باقی رہ جائیں گے. اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ سے اعلان ہوگا کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے اس کے حق کی بقدر اس کی برائیاں لے کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں. چنانچہ حساب برابر کرنے کے لیے جس کے جتنے حقوق ہوں گے، ہر ہر حق والے کے حق کے بقدر اس کی برائیاں اور گناہ ان کے ذخیرے سے نکال کر اس کے ذخیرے میں ڈالی جائیں گی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو شخص طاعات اور عبادات کے انبار لایا تھا وہ گناہوں کے انبار تلے دبا ہوا ہوگا، اور حکم ہوگا کہ اس کو اس کے گناہوں کے ساتھ جہنم کے اندر دھکیل دو. دنیا میں تو وہ خوب عبادات طاعات اللہ کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتا رہا، لیکن بندوں کے حق مارتا رہا، تو اس کا انجام وہاں پر یہ نکلے گا کہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جب اس دنیا میں بھیجا تو آپ نے ہمیں اخلاق سکھائے، اعمال جو ظاہر سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی بتائے، اور وہ اعمال جو ہمارے باطن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی بتایا. آپ نے حقوق اللہ کی بھی تفاصیل بیان فرمائی، تو ساتھ میں حقوق العباد بھی واضح فرما دیے. یہاں انسان کو ذرا سا بھی کسی کے ساتھ کوئی سابقہ پڑ جائے، کہیں موقع لگ جائے، تو اگر ذرا سا بھی اس کا زور اور طاقت ہوتا ہے تو فوراً وہ دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر بیٹھتا ہے، اور کچھ نہ صحیح صرف اس کو گالی ہی دے دی تو یہ گالی دینے والا اپنے ذمے ایک حق لینے والا بن گیا. قیامت کے دن اس گالی کے بدلے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اور جہاں کہیں کسی کا زیادہ زور چلتا ہے، اگلے کے اوپر ظلم و زیادتی بھی کر بیٹھتا ہے انسان، کسی کو مار پیٹ دیا، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کیا، طرح طرح کے جس کا جہاں جو بس چلا. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامز شہید رحمہ اللہ نے جو اپنے جمعے کی آخری تقریر فرمائی، اس میں یہی فکر آخرت کی یاد دہانی کروائی تھی. اس میں ایک موقع پر آپ نے وہ شعر پڑھا کہ نفس مارا کم ترز فرعون نیس، نفس مارا کم ترز فرعون نیس، لیکن اورا عون مارا عون نیس. کہ ہماری حالت یہ ہو چکی کہ ہمارا نفس اتنا سرکش ہو چکا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک فرعون کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس کو طاقت اور قدرت حاصل تھی، اس کے دل میں جو آیا وہ کر گزرا، ہمیں وہ طاقت اور قدرت حاصل نہیں، اس لیے ہم وہ کر گزر نہیں سکتے. لیکن نفس ہمارا اتنا موٹا ہو چکا ہے، ہم پر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا نفس فرعون کی طرح متکبر ہے، فرعون کی طرح بڑائی کا شکار ہے. ہر ایک اپنے سامنے کسی اور کو محسوس نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں ایک طرف تو تمہارے لیے بطور استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں. قرآن و حدیث آپ اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے، اور موقع بموقع جو صحابہ جس طرح کا مسئلہ پیش آتا آپ سے دریافت کرتے، بلا تکلف آپ اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے. دوسری طرف آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے کہ تاکہ میں تمہارے اخلاق کو پاکیزہ کر دوں، تمہارے اخلاق سنوار دوں. ظاہر ہے کہ وہ دور زمانے جاہلیت کا دور تھا، صحابہ جو اسلام لانے سے پہلے زمانے جاہلیت کے شکار تھے، ان کے اخلاق کو پاکیزہ کرنا، ان کے عقائد کو درست کرنا، ان کی ایسی تربیت کرنا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کے لیے فرما دیا کہ یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، اولئک هم المهتدون. ایسی پاکیزہ جماعت تیار فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا اعلان فرما دیا، اور قرآن کریم میں ان کی رضامندی کا پروانہ جاری فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا، وہ سب اللہ پاک سے راضی ہو گئے. ان صحابہ کی آپ نے تربیت فرمائی، صحابہ نے اپنے آنے والے شاگردوں کی تربیت فرمائی، وہ تربیت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. ہر دور اور ہر زمانے کے اندر تربیت کا یہ سلسلہ جاری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی کہ جن کے بارے میں حضور کی زبان مبارک ارشاد فرمائے لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر کی ہستی تھی کہ جو نبوت کے اہل تھے، لیکن آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس حدیث کے ذریعے سے حضرت عمر کی جلالت شان کو بیان فرما دیا. وہ حضرت عمر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جن 10 صحابہ کے نام بنام فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کے نام لے کر فرمایا کہ فلانا جنت میں ہے، فلانا جنت میں، فلانا جنت میں، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کا حال یہ ہے کہ معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے ایک عالیشان محل نظر آیا، آپ نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ عمر فاروق یہ ان کا محل ہے، تو آپ نے معراج سے واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، جنت کے اندر جب مجھے سیر کرائی جا رہی تھی ایک عالیشان محل دکھایا گیا، میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ عمر فاروق کا محل ہے، میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو کر اس کا دیدار کروں، اس کو معائنہ کروں، لیکن فرمایا کہ اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بڑے غیور ہو، غیرت مند ہو، تمہاری اجازت کے بغیر میں تمہارے محل میں داخل نہیں ہوا. یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، فرمانے لگے اوا علیک یا رسول اللہ اغار، یا رسول اللہ کہ میں آپ کی ذات پر غیرت کروں گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ جاتے میرا محل دیکھ لیتے، کوئی مذاقہ نہ تھا. وہ عمر جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں آپ کو لٹا دیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے من ربک، تو حضرت عمر کے بارے میں آپ نے بشارت دی، فرمایا کہ تم کہو گے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، اور پھر خود فرمائیں گے اسلام میرا دین ہے، تم بتاؤ تمہارا اسلام، تمہارا مذہب کیا ہے، اور پھر ان سے سوال کریں گے میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم بتاؤ تمہارے نبی کون ہے. تو وہ منکر اور نکیر دونوں ایک دوسرے کو ہکا بکا دیکھتے رہ جائیں گے، اور پھر کہیں گے کہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں ہمیں آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے یا آپ کو ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے بھیجا گیا. وہ جلیل القدر صحابی، حضور کے تربیت یافتہ، حضور کے خلیفہ اور حضور کے نائب، ان کی حالت یہ تھی، اپنے بارے میں اتنا خوف محسوس کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضور کے خاص صحابی ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خاص صحابی ہیں جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں بسنے والے منافقین کی پوری فہرست بتا دی تھی کہ فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں منافق ہے. حضور نے اس کو صیغہ راز میں رکھا، صرف اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان کو وہ پوری فہرست بتا دی تھی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو جب کبھی کسی منافق کا جنازہ آتا تو آپ اعراض کر لیا کرتے تھے، جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی کسی منافق کا جنازہ آتا تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنازے میں شرکت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع فرما دیا تھا لا تصلی علیہم، ان کے اوپر جنازے کی نماز نہیں پڑھی. تو صحابہ ڈرتے تھے، باوجود یہ کہ براہ راست حضور کے تربیت یافتہ تھے، خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں ہمارا نام بھی منافقوں کی لسٹ میں نہ ہو. تو جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت خاموشی سے حضرت حذیفہ ابن الیمان کے پاس آئے اور ان کو قسم دے کر پوچھنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتا دیجئے کہ ان منافقین کی فہرست میں کہیں عمر بن خطاب کا نام تو موجود نہیں ہے. یہ ان حضرات کی حالت تھی کہ تربیت کے باوجود، جنت کی بشارت ملنے کے باوجود اپنے نفس سے مطمئن نہیں تھے کہ ممکن ہے کہ یہ نفس حضور کے سامنے تو مغلوب تھا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم پر غالب آ جائے اور کہیں اس کی شرارتوں کی وجہ سے ہم راہ حق سے بھٹک نہ جائیں. صیغہ راز میں ان سے پوچھنے لگے کہ مجھے بتا دیجیے کہ کہیں میرا نام بھی ان منافقوں میں تو نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی درویش خدا مست انسان تھے، بہت ہی سادہ زندگی بسر کرنے والے. آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی کہ آپ کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا. تو آپ وہاں جب گئے، دن کے اندر اپنی گورنری کی ذمہ داریاں نبھایا کرتے تھے اور جب شام ہو جاتی تو لکڑیوں کا ایک گٹھڑ اٹھا کر سر پر رکھ کر سر عام بازار میں نکل جایا کرتے تھے اور لکڑیاں فروخت کیا کرتے تھے کہ وہ شخص جو بحرین کا گورنر ہے اور وہ شام کے وقت میں بازار میں سر پر لکڑیاں رکھ کر بیچ رہا ہے. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، آپ تو بحرین کے گورنر ہیں اور آپ کی یہ حالت کہ شام کے وقت میں بازار کے بیچ میں آپ سر پر لکڑیاں لے کر چل پڑتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ لکڑیاں خرید لو. فرمایا کہ بھائی یہ جو نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے یہ بڑا شریر ہے، مجھے یہ خدشہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ نفس اس گھمنڈ میں آ جائے کہ میں حاکم ہوں، گورنر ہوں، بڑا ہوں، تو یہ کہیں تکبر کا شکار نہ ہو جائے. میں اس عمل کے ذریعے سے اپنے نفس کو بتاتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے کہ تاکہ کہیں میں تکبر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. تو وہ شخصیات، وہ ہستیاں کہ جو اتنے پائے کی اور اتنے اونچے درجے کی ہستیاں تھیں، اپنے آپ کو انہوں نے اتنا مٹایا، اتنا فنا کیا، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ہمیشہ اسی خوف اور خطرے کے اندر محسوس کرتے تھے کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں. تو اللہ پاک نے ہماری رہبری اور رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ جاری کیا ہے کہ انسان جب تک نیک لوگوں کے ساتھ وابستہ رہے، نیک لوگوں کے ساتھ منسلک رہے، اللہ پاک ایسے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. بہت سی دفعہ لوگ صرف اس تصور کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو کوئی اللہ والا ہی نہیں ہے، وہ آئے تو آخری دور میں ہیں اور دیکھتے شروع دور کی طرف ہیں. حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یا بڑے بڑے اکابرین کو وہ نظر میں رکھ کر سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسا اللہ والا نظر آ جائے کہ جس کے پاس جا کر ہم اپنی اصلاح کرائیں، اپنے نفس کو ماریں. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفس اور شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آج کل تو اللہ والے موجود ہی نہیں، کس کے پاس جائیں، کس سے اپنی اصلاح کرائیں. اس دھوکے میں رکھ کر وہ اللہ والے، اللہ کے بندوں کو اللہ والے سے دور رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا نفس ان پر غالب آتا رہتا ہے. اور جب انسان اچھی صحبتوں میں نہ بیٹھے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے نفس کی برائیوں کو وہ نہ پہچانے، تو ظاہر ہے کہ انسان جو دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تو ہوتا ہی ہے کہ وہ نفس آہستہ آہستہ اس پر غالب آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے انسان نیکیوں کے بجائے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پر میں ٹھوکر کھا رہا ہوں، کہاں پر میں غلطی کر رہا ہوں، کہاں مجھے کسی نقصان کا سامنا ہو رہا ہے. جبکہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کی تک حاصل کرنے سے، بار بار جب حق کی بات انسان کے کان میں پڑتی ہے تو انسان کی تربیت ہوتی چلی جاتی ہے. تربیت یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کسی ایک ہی محفل میں کر دے. اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہونے میں جب انسان اچھی باتیں سنتا رہتا ہے، اچھائیاں اس کو پتہ چل جاتی ہیں، برائیاں پتہ چل جاتی ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، یہ برا راستہ ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. مثبت انداز میں آہستگی کے ساتھ اس کی تربیت ہوتی چلی جاتی. ایک موقع پر ہمارے ایک عزیز نے مسجد نبوی کے ایک امام صاحب سے مصافحہ کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، آپ کوئی نصیحت فرما دیجئے. فرمایا میری نصیحت وہی ہے جو منبر رسول سے کرتا ہوں، منبر رسول سے جو حق کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جو قال اللہ قال رسول بیان کیے جاتے ہیں، وہی میری نصیحت ہے. نصیحت کے لیے کوئی الگ سے مجموعہ مرتب نہیں کیا جاتا کہ یہ میری نصیحتیں ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کی بتدریج اصلاح فرمائی، موقع بموقع ان کی خوبیوں کو سراہا، ان کی خامیوں کو بتایا اور ان کی اصلاح فرمائی، اور ایسا بہترین ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے کہ ہمارے لیے تمام چیزیں بالکل روز روشن کی طرح واضح ہیں. اچھائیاں بھی ہمیں بیان کر کے چلے گئے، برائیاں بھی ہمارے سامنے رکھ کر چلے گئے. تو غرض یہ ہے کہ انسان جب نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ منسلک رہتا ہے، خود اللہ پاک نے بھی فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ ہونے سے انسان کو تقوی نصیب ہوگا اور عبادات اور طاعات کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت سے لازمی انسان کے اندر اچھے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں، اور برے لوگوں کی صحبت سے لازمی انسان کے اندر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حضرت ربیعۃ الرائے ایک بہت بڑے مشہور فقیہ گزرے مدینہ منورہ کے، جن کا ایک عجیب قصہ ہوا کہ والد ماجد راہ خدا میں جہاد کے لیے جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ کو ایک بھاری رقم دے گئے، جو 30-40 ہزار درہم اس وقت کی بہت بھاری رقم تھی، وہ دیے اور روانہ ہوئے، اور ایک طویل عرصے کے بعد لوٹ کر واپس آئے، جو تقریباً 30 سال کا عرصہ تھا. جب جا رہے تھے تو اس وقت ان کی زوجہ محترمہ حمل سے تھی. چلے جانے کے بعد آپ کے ہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی. والدہ ماجدہ نے اس بچے کو پالا پوسا، بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اور اس کے بعد وہ رقم کا وافر حصہ اپنے اس بچے کی پرورش اور تربیت کے اوپر صرف کیا. اور نوجوانی کے عالم میں اللہ پاک نے ان کو اتنے اونچے مرتبے پر فائز کر دیا کہ 30 سال کی عمر جب ہوئی والد واپس لوٹ کر آئے، وہی اپنا سابقہ گھر، پرانے گھر کے اندر جب دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان نکلا 30 سالہ، تو والد دیکھ کر جلال میں آ گئے کہ میرے گھر کے اندر میری بیوی کے ہوتے ہوئے ایک نوجوان غیر مرد گھسا ہوا ہے. وہ گھر میں گھسنے لگے تو بیٹے نے روکا کہ ایک اجنبی شخص، جس نے کبھی ظاہر ہے کہ والد اور بیٹے کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، والد اپنے بیٹے کو اجنبی سمجھ رہے ہیں، بیٹا اپنے والد کو اجنبی سمجھ رہا ہے. والد طیش میں آ گئے کہ نوجوان لڑکا میرے گھر میں کیا کر رہا ہے، آگ بگولا ہوئے. ادھر بیٹا غصے میں آ گیا کہ ایک غیر مرد میرے گھر میں گھس رہا ہے زبردستی. دونوں میں ہاتھاپائی ہونے کی نوبت آئی اور ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوئی. والدہ نے جب اندر آواز سنی تو وہ باہر آئیں، دیکھا تو یہ تو میرے شوہر ہیں. فرمایا لڑو مت لڑو مت. دونوں کو سمجھایا، کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ان کو سمجھایا تمہارے والد ہیں. چنانچہ اس جھگڑے کے بعد دونوں آئے اور اندر ملاقات ہوئی. بتایا کہ جب آپ گئے تھے تو یہ حمل میرے پاس موجود تھا، آپ کے بعد ولادت ہوئی اور یہ پال پوس کے بڑا ہوا. اگلا دن جب ہوا صبح فجر کے بعد آپ نے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ لینے کے بعد روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، یعنی حضرت رضیۃ الرائے کے والد. حاضر ہونے کے بعد سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں آئے، وہاں بیٹھے رہے، اشراق کی نماز پڑھی. جب چلنے لگے تو دیکھا کہ ایک طرف بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، کافی لوگ ہیں جس میں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں. جوان تو اپنے ہاتھ میں قلم اور دوات لیے ہوئے ایک شیخ کا درس چل رہا ہے، وہ سن رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اور بوڑھے ہمتن گوش ان کی بات کو سن رہے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ مسجد نبوی کے اندر اتنا عظیم مجمع، ایک جمع غفیر جمع ہے، اور مجمع اتنا بڑا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اندر چونکہ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، آواز کو پہنچانے کے لیے درمیان کے اندر مکبر بھی موجود ہے اور وہ آواز آگے پہنچا رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ آواز آگے منتقل کر رہا ہے. مجمع اتنا کثیر دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، یہ بھی اس درس میں بیٹھ گئے. جب درس ختم ہوا تو ان ہستی کو پورے مجمع کے اندر جو ان کے شاگردان خاص سے سب نے گھیر لیا، انہوں نے پھر ایک شخص سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے. اس نے کہا کہ آپ جانتے نہیں کہ یہ کون ہے، آپ کیا مدینے کے باشندے نہیں ہیں؟ کہا کہ ہوں تو مدینے کا باشندہ، لیکن سفر میں گیا ہوا تھا، بہت دنوں بعد آیا ہوں. تو پھر وہ ان کے اوصاف، کمالات، ان کی خوبیاں، ان کے فضائل اور مناقب بیان کرتا چلا گیا. ان کے والد نے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے، تو کہا کہ اس کا نام ہے ربیعۃ الرائے. کہا اس کے ابا کا نام کیا ہے، کہا ان کے ابا کا نام ہے فروخ. یہ جب سنا تو چونک گئے، دنگ رہ گئے کہ ربیعۃ الرائے تو یہ تو میرے بیٹے کا نام ہے. تو حیران ہوئے کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہو سکتا. اس شخص سے پورا سلسلہ نسب پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے جو مسجد نبوی میں روضہ رسول کے ساتھ بیٹھ کر اتنے عظیم مجمع کو درس دے رہا ہے. گھر چلے گئے اور بے ساختہ خوشی میں رو رہے تھے. اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس گئے، روتے ہوئے تو اہلیہ محترمہ سمجھ گئے کہ یہ وہ منظر دیکھ کر آ رہے ہیں. فرمانے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ منظر دیکھا جس کی مجھے توقع نہ تھی، کہ مسجد نبوی کے اندر اتنے ایک مجمع کثیر کو درس دینے والا میرا نوجوان بیٹا ایک مسند پہ بیٹھا ہوا درس دے رہا تھا، جس کے درس میں بوڑھے بھی موجود تھے، جوان بھی موجود تھے. تو رشک آ رہا ہے کہ کہاں میں اور کہاں میرا بیٹا اتنے اونچے منصب پر فائز ہوا. تو والدہ محترمہ نے موقع غنیمت جانا، اس سے پہلے چکے وہ پوچھ چکے تھے کہ وہ بھاری بھرکم رقم جو میں تجھ کو دے کر گیا تھا وہ کہاں ہے. فرمایا تھا میں بتا دوں گی کہاں ہے. جب یہ موقع غنیمت جانا تو فوراً سوال کیا کہ بتائیے آپ کو وہ اپنی بھاری بھرکم رقم واپس چاہیے یا آپ کا یہ پلا پلایا اور تربیت یافتہ بیٹا چاہیے؟ فرمایا کہ وہ رقم مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو یہ تربیت یافتہ اور اتنے اونچے مرتبے اور مقام پر فائز بیٹا چاہیے کہ جس نے اللہ کے رسول کے گھر میں بیٹھ کر، ان کی مسجد میں بیٹھ کر اتنے لوگوں کو جو فیض جاری کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اس بھاری بھرکم رقم کو میں نے صرف کیا اسی بیٹے کی تربیت اور پرورش پر، کہ آج اس کو اس قابل بنایا کہ وہ مخلوق خدا کی بیٹھ کر رہنمائی کر رہا ہے، ان کی ہدایت کا سامان بن رہا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ کے بندے ہر دور میں، ہر انداز میں اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو انسان کو کسی بھی انداز سے، کسی بھی عنوان سے اللہ والوں کے ساتھ وابستگی اگر مل جائے تو یہ اس کی سعادت کی بات ہے. اور پھر آپس میں میل اور جول، اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کی رہنمائیاں ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اچھائیوں کی وصیت کرتے ہیں، خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور وہ اپنے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. حق کی وصیت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا، جو بھی خیر کی بات پتہ چل جائے دوسرے کو بتا دینا، دوسرے کو خیر کی بات پتہ چل جائے وہ اگلے کو بتا دے، تو یہ وتواصوا بالحق. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کی باتیں کرتے رہیے اس لیے کہ نصیحت کی باتیں مومنین کو فائدہ دیں گی. تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں پیارے آقا عطا فرمائے، اور ان پیارے آقا کے طفیل امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے فیض یاب ہو کر اللہ کے بندوں کو فیض یاب کرتا رہتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ تربیت کا سلسلہ انسان کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. اللہ والوں کے ساتھ منسلک ہو کر انسان جب بیٹھتا ہے تو بسا اوقات ایسی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جس میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ خامی میرے اندر بھی موجود ہے، اور بعضی خوبیاں آتی ہیں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے اچھا یہ خوبی میرے اندر موجود ہے. تو جب کبھی انسان کے سامنے کوئی خوبی آئے تو اس کو اپنانے کی کوشش کرے، اور اگر پہلے سے وہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں تو اس کے پاس شکر ادا کرے، اور جب کبھی کوئی خامی آ جائے اور وہ خامی اس کے اندر موجود نہ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ خامی میرے اندر نہیں ہے، اور اگر وہ خامی اس کے اندر موجود ہو تو اس خامی کے ازالے کی فکر کرے. انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر. یہ جو جمعے کے درس ہوا کرتے ہیں، ان درسوں کے اندر یہی اصلاحی مضامین بیان کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیک جذبوں کے ساتھ آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے. فرماتے ہیں کہ حضرت بحث ابن حکیم اپنے والد ماجد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا نامی درخت شہد کو خراب کر دیتا ہے. تشریح میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ غصہ ایسی ایمان سوز چیز ہے کہ جب آدمی پر غصہ سوار ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اور اس سے ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کے دین کو برباد کر دیتی ہیں، اور وہ اس کو اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہیں. ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اللہ پاک نے مختلف صفات رکھی ہیں، تو اپنی طبیعت کے خلاف کبھی کوئی چیز آ جائے تو انسان کو غصے میں آ جانا یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. غصہ آنا یہ تو فطری تقاضا ہے، لیکن غصے پر قابو پانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس غصے کے آ جانے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داری ہے. آیا ہم اس غصے کے اوپر قابو نہ پاتے ہوئے آگ بگولا ہو جائیں، قابو سے باہر ہو جائیں، اور جو دل میں آئے کر بیٹھیں، جو منہ میں آئے کہہ بیٹھیں، جو ہمارا بس چلے وہ کر دیں، یا یہ ہے کہ اس وقت ہمیں شریعت کی حدود کو سامنے رکھنا ہو اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنا ہو. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو غصے کے گھونٹ کے پینے سے اور کوئی زیادہ گھونٹ پینا محبوب نہیں ہے. بندے کو جب غصہ آئے، غصے کے وقت میں وہ اپنے غصے کو پی جائے، یہ غصے کا پی جانا بہت محبوب عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے. فرمایا کہ حقیقی پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو رکھے، اور غصہ آ جانے کے وقت وہ یہ یاد رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اپنی حقیقت کو سامنے رکھے، تو اس وقت وہ غصے کو پی جائے اور برداشت کر لے، اور غصے کے وقت میں جس حد تک اس کو اجازت دی جاتی ہے اس حد تک اگر وہ عمل کرے تو یہ حقیقت میں اللہ کا محبوب بندہ ہے کہ اس نے اللہ کے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خلاف شرع کام کرنے سے بچا لیا ہو. ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ایسا شخص آیا کہ جس کا دانت کسی نے توڑ دیا تھا، بڑے غصے سے آگ بگولا تھا، کہا کہ وہ فلانے نے میرا دانت توڑا، میں اس سے قصاص لینا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جایا فرمایا کہ چھوڑو غصہ، تھوک دو، ٹھنڈے ہو جاؤ، صلح کر لو، بجائے قصاص لینے کے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہمارے لیے احکام رکھے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مار دے یا نہ کسی کا ہاتھ پاؤں نہ کان کاٹ دے تو اس میں قصاص کی اجازت دی ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ. کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مار دے تو اس کے بدلے اس کو بھی ناحق اس کو بھی یعنی قصاص میں مارا جائے گا. آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی جائے گی, ناک کاٹ دی تو ناک کے بدلے ناک, کان کاٹ دی تو کان کے بدلے کان, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, پاؤں کے پاؤں. غرض یہ کہ جس نے جس کا جو عضو ضائع کیا تو قصاص کا حق اللہ پاک نے رکھا. تو وہ شخص غصے میں آیا, کہا کہ فلانے نے میرا دانت توڑا ہے لہٰذا میں بھی اس کا دانت توڑوں گا. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا حق بنتا ہے, تم قصاص لے سکتے ہو, لیکن درگزر کر جاؤ, اپنے غصے کو پی جاؤ, بجائے قصاص لینے کے صلح کر لو. جو تمہارا اس صلح کے بدلے میں مالی حق بنتا ہے وہ مالی حق لے لو. کہا کہ نہیں, اس نے میرا دانت کیسے توڑا؟ اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں تو قصاص لوں گا. فرمایا کہ جاؤ لے سکتے ہو, ظاہر تمہارا حق ہے, لے لو. وہ غصے میں چل پڑا, دوڑنے لگا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, وہ آگے بڑھ کر آ گئے. فرمایا کہ بھائی غصہ تھوک دو, قصاص نہ لو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی کسی بندے سے کہ جس بندے نے زیادتی کی ہو اور یہ اس سے اپنا حق لینے کے بجائے اس سے درگزر کرے, اس کو معاف کر دے, تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے درگزر کریں گے اور اس کو معاف فرما دیں گے, جبکہ اس دن وہ معافی کا زیادہ طلبدار ہوگا. یہ بات جب سنی تو فوراً دل پر اثر ہوا, چونکہ یہ صحابی رسول حضرت ابو الدرداء کی زبان تھی اور روایت بیان کر رہے تھے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تصدیق چاہیے. فرمایا کہ یہ آپ نے براہ راست حضور سے یہ بات سنی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں, میں نے سنی ہے کہ جو شخص اللہ کے کسی بندے سے بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دے, درگزر کرے, تو قیامت کے دن اللہ پاک بھی اس کو معاف فرمائیں گے, درگزر کریں گے, جس دن کے بندہ درگزر کا اور معافی کا زیادہ طلبگار ہوگا. تو یہ سنتے ہی فوراً غصہ ٹھنڈا ہو گیا, کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. تو غرض یہ ہے کہ اچھی بات جیسے ہی کان میں پڑی فوراً دل پر اثر کر گئی. کیا تو اس بات سے پہلے غصے میں آگ بگولا ہو رہے تھے اور انتقام لینے کے لیے بھاگے دوڑے چلے جا رہے تھے, لیکن جیسے ہی حدیث مبارک کان میں پڑی فوراً اصلاح ہو گئی اور فرمایا کہ بے شک اللہ کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن ایک شخص بد کلامی کر رہا تھا, برا بھلا کہہ رہا تھا, لڑ رہا تھا, جھگڑ رہا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے, آپ مسکرا رہے تھے. اس منظر کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. جب وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پلٹ کر اس کو جواب دیا. بس جواب دینا تھا کہ حضور کی مسکراہٹ ختم ہو گئی اور آپ کے چہرے پہ تغیر آ گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھاگ گئے کہ میں نے جواب دے کر صحیح نہیں کیا. فوراً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے, اب سے پہلے تو آپ مسکرا رہے تھے لیکن میرے جواب دینے کے ساتھ فوراً آپ کے چہرے پہ تغیر آ گیا, مسکراہٹ ختم ہو گئی. فرمایا کہ جب تک تم نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اس وقت تک اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر تھا جو برابر تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا, تمہارا دفاع کر رہا تھا. جیسے ہی تم نے پلٹ کر جواب دیا وہ فرشتہ روانہ ہو گیا. تو غرض یہ کہ اللہ پاک کے لیے غصے کے اوپر قابو پانا اور غصے کے اوپر بندے کے قدرت ہونے کے باوجود, اختیار ہونے کے باوجود عفو و درگزر سے کام لینا, یقیناً یہ بہت بھاری اور مشکل کام ہے, لیکن اللہ پاک اس کا اجر و ثواب بھی ایسے ہی عطا فرماتے ہیں. یقیناً وہ بشارت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الدرداء نے دی کہ آپ نے فرمایا کہ غصے کے باوجود اور انتقام لینے کے باوجود, قدرت کے باوجود اگر کوئی شخص بندوں سے درگزر کرے, عفو و درگزر سے کام لے, اللہ پاک قیامت کے دن اپنے اس بندے سے عفو و درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. تو دنیا کے اندر بے شمار معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ذرا سی بات ہماری طبیعت ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے, آنن فانن انسان تیش میں آ جاتا ہے. تو تیش میں آنے کے وقت حضرات فرماتے ہیں کہ غصہ آ جانا یہ کوئی خلاف فطرت چیز نہیں ہے. انسان کو خوشی ہو, غمی ہو, غصہ آئے, یہ تمام چیزیں ایک فطرت کا تقاضا ہیں, لیکن غصہ آتے ہی فوراً انسان یہ سوچے میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہونا سوچ لے, اللہ کے غیظ و غضب کو سوچ لے, اور یہ سوچے کہ بے شک اگر میں اس وقت میں اس کو معاف کر دوں گا, درگزر کروں گا, اللہ پاک اس کا ثمر مجھے عطا فرمائیں گے, تو فوراً انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. گھر کے اندر بے شمار نوبت ایسی پیش آتی ہیں میاں بیوی کے درمیان مزاج میں کہیں خلاف ورزی ہو گئی، شوہر چونکہ حاوی ہوتا ہے، بیوی ماتحت ہوتی ہے، تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ رات دن صبح شام انسان جلال کا پیکر بن جاتا ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، رات دن گھر کے اندر اس طرح کے جھگڑے اور پھڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان اپنے گھر کے اندر فرعون بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی اگر کیفیت ہمارے اندر آ جائے، یہ سوچنے کہ غصہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، غصے کا گھونٹ پی لینا اللہ پاک کو پسند ہے، اور غصہ انسان قابو کر لے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی غصہ آئے تو جو تمہاری کیفیت ہے اس کیفیت کو بدل لو، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو چل پڑو، اس کیفیت کو تبدیل کر لو۔ پانی پی لینے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، انسان اس کیفیت سے ہٹ جائے، اس مجلس سے ہٹ جائے تو غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جس طرح علوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس میں فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ جب ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی کسی قسم کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ خود ظالم ایمان اور اسلام کے کس خود ظلم ایمان اور اسلام کے کس قدر منافی عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ظالموں کا کیا درجہ ہوگا؟ ظلم کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی عنوان سے انسان کسی بھی جگہ پر حد سے تجاوز کر رہا ہو تو یہ ظلم ہے۔ ظلم کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بہت بڑا کوئی قدرت والا ہو، طاقت والا ہو اور بہت بڑے انداز سے وہ ظلم کر رہا ہو، ظلم معمولی انداز میں بھی ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر انسان موجود ہے، بچوں نے کوئی شرارت کر دی، اس شرارت کے اوپر ان کی تنبیہ کے لیے، ان کی تعدیب کے لیے معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے ان کی مار پٹائی، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ان کو مار مار کے ان کا کچمبر نکال دیا جائے اور ان کے اوپر اپنے غصے کی تمام بھڑاس نکال دی جائے، یا اپنے کسی اور ماتحت کے اوپر، کسی ملازم کے اوپر، کسی نوکر کے اوپر، کسی خادم کے اوپر انسان کو کوئی بس چلا اور انسان زیادتی کر جائے، تو کسی بھی حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ظلم کئی ظلمتوں کی شکل میں بن کر آئے گا۔ تو ظلمت جو اندھیریاں ہیں، وہ یہ ظلم جو دنیا میں انسان نے کسی پر کیا ہوگا، قیامت کے دن یہ بے شمار اندھیروں کی شکل میں انسان کو ڈھانپ لے گا، تو وہاں پر اس کا انجام بہت برا انسان کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤمن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، نہ فحش گو ہوتا ہے، نہ بد کلام ہوتا ہے۔ مؤمن کی زبان پاک صاف ہونی چاہیے، کیونکہ زبان یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو، اس زبان کو اس اچھے انداز میں استعمال کرو کہ یہ حق کے اندر چلنے والی ہو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ہماری اس قدر تربیت فرمائی، فرمایا کہ کوئی بات بھی مذاق کے اندر بھی بے موقع نہ بولو، اس لیے کہ بہت سارے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ بعض موقع پر انسان کوئی بات مذاق کے اندر ایسی کر بیٹھتا ہے کہ وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بات اپنی زبان سے بے تکی مت کہو، ممکن ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو، کہ وہ بات حقیقت بن کر سامنے آ جائے۔ خود میرے ساتھ ایک حقیقی واقعہ ایسا پیش آیا کہ ہمارے ایک دوست، انہوں نے دعوت رکھی اور مجھے دعوت دی، تو میں نے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو شاید کہ میں نہ آ سکوں، قسمت سے ان کا گھر بالکل ضیاء الدین اسپتال کے سامنے ہے۔ تو اس نے مذاق میں کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے گھر کے سامنے اسپتال ہے، تمہارا بیٹا بیمار ہوگا وہاں داخل کر دیں گے۔ یہ بات اس نے مذاق میں کہی، لیکن وہ حقیقت بن گئی کہ وہ وقت جب دعوت چل رہی تھی، ہمارے تمام دوست سامنے گھر کے اندر دعوت کھا رہے تھے اور میرے بچے کی طبیعت خراب تھی، وہ ضیاء الدین اسپتال کے اندر داخل تھا۔ تو بعض مرتبہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی لمحہ، کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ بات اور وہ قبولیت کی گھڑی دونوں مل جاتی ہیں، تو اللہ پاک اس کو قبولیت کی وجہ سے حقیقت بنا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی بات کہو تو خیر کی بات کہو، ورنہ زبان کو خاموش رکھو۔ اور یہاں فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بری باتیں زبان سے نکالے، لعن طعن کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، کہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لان تان کرنے والا ہو، گالم گلوچ دینے والا ہو اور بری باتیں زبان سے نکالنے والا ہو. فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ بد کلامی اور فحش گوئی، دوسروں کے خلاف زبان درازی، یہ عادتیں ایمان کے منافی ہیں اور مسلمان کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ سے حضرت صفوان ابن سلیم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری ہو سکتی ہے. پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، مسلمان میں یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے. پھر عرض کیا گیا، کیا مسلمان کذاب یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی ایمان کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ جھوٹ بولنے کی یہ ناپاک عادت جمع ہونا، یہ منافی ہے. فرمایا کہ ایمان جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ بخل اور بزدلی اگرچہ بری عادتیں ہیں، لیکن یہ دونوں انسان کی کچھ ایسی فطری کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں یہ جمع ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ کی عادت ایسی ناگوار عادت ہے کہ ایمان میں ایسی ایمان اور اس کے اندر ایسی منافات ہیں کہ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ کی بے شمار قسمیں ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون تھی، اپنے بچے کو بلا رہی تھی، کہا کہ بچے آؤ میرے پاس، آؤ یہ لے لو، تمہیں کھجور دوں گی. وہ بچہ چونکہ تھوڑا دور تھا، اس کو بلانے اور بہلانے کے لیے کھجور کا بہانہ کر کے بلانے لگی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دریافت فرمایا، فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں حقیقت میں کھجور ہے؟ قسمت اچھی تھی کہ کھجور تھی. کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، کھجور ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کھجور نہ ہوتی اور تم بچے کو خالی بہلانے کے لیے کہتی کہ آؤ کھجور لے لو، تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. امام بخاری ایک محدث سے حدیث لینے کے لیے بہت دور کا سفر طے کر کر پہنچے. اس زمانے کے سفر بھی کوئی آسان نہیں تھے، نہ ریل گاڑی تھی، نہ جہاز تھے، نہ بسیں تھیں، نہ گاڑیاں تھیں، کٹھن سفر ہوا کرتے تھے. بہت دور کا سفر طے کر کے جب پہنچے اس محدث کے پاس، تو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے جھولی پھیلا کر بہلا رہا ہے، کہ گویا کہ چارہ دکھا رہا ہے. پاس جا کر جب دیکھا تو جھولی میں چارہ نہیں تھا. تو فرمایا کہ ایسے شخص میں حدیث نہیں لے سکتا کہ جو گھوڑے کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ کر رہا ہو، تو انسانوں کے اندر بھی وہ جھوٹ بیانی اور غلط بیانی کر سکتا ہے. فرمایا کہ ایسے شخص میں حدیث نقل نہیں کروں گا. تو جھوٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی دردناک عذاب ہے اس شخص کے لیے کہ جو دوسرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں گھڑ گھڑ کے سناتا ہے. آج کل کے زمانے میں جیسے لطیفے ہوتے ہیں، جھوٹے لطیفے، من گھڑت قصے اور کہانیاں، اور یہ لطیفے اور مسخرے پن کی باتیں کہ جھوٹی جھوٹی چیزیں لوگوں کو سنا کر ان کے دل بہلانے کے، ان کے قہقہے لگوانے کے لیے انسان جھوٹی جھوٹی باتیں کہے. فرمایا کہ بڑا دردناک عذاب ہوگا ایسے شخص کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ہمیشہ جھوٹ سے پرہیز کیا، اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا. ایک موقع پر آپ نے مذاق کیا جو حقیقت پر مبنی تھا، کہ آپ کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئیں، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں داخل فرما دے. فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. یہ بات سن کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پریشان مت ہو، بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، اللہ پاک اس کو نوجوان بنا کر جنت میں داخل فرما دیں گے. تو آپ نے مذاق بھی فرمایا، لیکن وہ بات ایسی تھی جو حقیقت پر مبنی تھی، اور اس کی وضاحت بھی ساتھ میں فرما دی. ایک دیہاتی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ درکار ہے، اونٹ دے دیجئے. فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ دوں گا. کہا کہ میں آپ سے اونٹ مانگ رہا ہوں، آپ اونٹنی کے بچے کی باتیں کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ ہی دوں گا. پھر آپ نے وضاحت فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوا کرتا ہے، بھلے وہ اونٹ کتنا ہی بڑا ہو جائے، وہ اونٹنی کا ہی بچہ رہے گا. تو آپ نے مذاق فرمایا، تو اس کے اندر بھی اس انداز سے مذاق کیا کہ جو حقیقت پر مبنی تھا، اس کی وضاحت بھی فرما دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے ہم سفر ہیں، جو آپ کے یار غار ہیں، جن کو وہ سعادت نصیب ہوئی کہ جن کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ وقت یاد کرو کہ جب رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، یہاں پر صاحب سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب آپ غار ثور کے اندر مخفی تھے، تو حضرت صدیق اکبر کو جس وقت وہ دشمنان غار کے دھانے پر پہنچ گئے تھے, فطری طور پر خوف محسوس ہوا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن, غم مت کرو, ان اللہ معنا, اللہ پاک ہمارے ساتھ ہیں, فکر مت کیجئے. اللہ پاک نے اس مضمون کو قرآن کریم میں نازل فرمایا. حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرما دیا. تو وہ اللہ پاک کے حبیب کے پیارے دوست جب اس ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے, ایک موقع پر چونکہ وہاں قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا تو 100 اونٹ اس کو انعام میں ملیں گے, تو ہر ایک نے اپنے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. چاروں طرف تلاش جاری تھی. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے 100 اونٹ آج کل کے زمانے کی سمجھ لیجیے 100 اسپیشل کاریں کسی کے لیے انعام مقرر کر دی جائیں. تو اس لالچ کے اندر وہ سارے چاروں طرف پھیل گئے, حتیٰ کہ ایک شخص سفر کے دوران آ پہنچا جو شکل سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جانتا تھا لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا تو سنتا تھا لیکن آپ کو شکل سے نہیں پہچانتا تھا. چونکہ وہ دور ٹی وی کا دور نہیں تھا یا اخبارات اور تصاویر کا دور نہیں تھا کہ جس میں انسان بغیر دیکھے بھی لوگوں کو پہچان جائے. آج کل تو ہم ہر ایک کو تصویروں کے ذریعے سے پہچان دیں گے, فلانی کی شکل ایسی ہے, فلانی کی شکل ایسی ہے, فلانی کی شکل ایسی ہے. تو لیکن وہ نام سے جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت ہیں لیکن چہرے سے نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے جا کر ایک جگہ پر روک لیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ آپ کے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟ چونکہ کفار کو تو معلوم نہیں تھا کہ حضور نے ہجرت کی ہے, کس کے ساتھ مل کر کیے, کہاں گئے, کس کے ساتھ گئے. یہ تو بہت ہی صیغہ راز کی بات تھی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر اگر سچ بولتے, حقیقت بتا دیتے کہ محمد رسول اللہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ دشمن تو آپ کی تلاش میں آیا تھا, آپ کو پکڑ لیتا یا نقصان پہنچاتے تھے یا جو بھی معاملہ ہوتا. اور اگر جھوٹ بولیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو آپ نے اس موقع پر وہ حکمت عملی اپنائی, فرمایا کہ ھذا الرجل یهدینی الی سبیل, یہ شخص مجھے راستہ دکھانے والا ہے, یہ شخص میری رہنمائی کرنے والا ہے. پہلے زمانوں کے اندر کوئی شخص جب نئے علاقے کی طرف سفر کرتا تھا اور وہ نئی منزل کو جب نہیں پہچانتا تھا اپنے ساتھ رہبر اور رہنما لے کر چلتا تھا. تو آپ نے ایسا جملہ استعمال فرمایا کہ یہ شخص میرے رہبر اور رہنما ہے, کہ جو بظاہر وہ سمجھا کہ شاید یہ راستہ دکھانے والے ہیں, یہ کہیں جا رہے ہیں اور کسی جگہ کی اور منزل کی تلاش ہے, تو یہ ان کے رہبری کر رہے ہیں. اور حقیقت پر وہ جملہ مبنی تھا کہ یہ میرے رہبر اور رہنما ہیں, اللہ پاک کی طرف مجھے لے جانے والے ہیں, اللہ پاک کی ذات تک پہنچانے والے, اللہ پاک کی رضا تک پہنچانے والے, جنت کا راستہ دکھانے والے. ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہادی اور رہبر اور رہنما کون ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے گمراہی میں ڈھکی ہوئی دنیا کے سامنے اللہ پاک کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا, اللہ پاک کی حقیقت ہمارے سامنے بیان کر دی, اللہ پاک کی معرفت ہمارے سامنے بیان کر دی. آج ہم اللہ پاک کو اس حقیقت کے ساتھ پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ گویا کہ ہم اللہ پاک کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہوں. اللہ پاک کی یہ تمام چیزیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہبری ہی کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں, کہ ہم نے اللہ پاک کو جانا پہچانا, جنت دوزخ کو جانا اور پہچانا, فرشتوں کے معاملات ہمارے سامنے آئے, حساب کتاب اور یہ تمام محشر کے معاملات, یہ تمام چیزیں, میزان عمل, اعمال کا تولا جانا, جنت دوزخ اور قبر کے معاملات, برزخ کے معاملات, یہ تمام حقائق جو ہم سے چھپے ہوئے تھے اللہ نے اپنے پیارے رسول کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کر دی, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے منکشف کر دی گئیں. اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے. تو غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ اس کٹھن موڑ پر حضرت صدیق اکبر نے اس حکمت عملی کو اپنایا کہ وہ بات جھوٹی بھی نہ ہو, اور مصلحت کے ساتھ آپ نے اس جملے کو بول کر اپنی بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محفوظ رکھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, صدیقین میں شمار فرمائے, اور اللہ پاک ہمیشہ ان عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو پسندیدہ عادات ہیں, اور بری عادتوں سے, بری خصلتوں سے, بری صحبتوں سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ پاک یہاں بھی نصیب فرمائے, برزخ میں بھی نصیب فرمائے, آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ نصیب فرما کر اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ فرمایا, یا تو پل صراط پر دیکھ لینا, یا حوض کوثر پر, یا میزان کے پاس تم مجھے پاؤ گے. ان تینوں مواقع پر جہاں کہیں تم ہو سکے تم مجھے تلاش کرنا, وہیں مجھے پالو گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کا ساتھ بھی نصیب فرما دے, اور دنیا میں آنے کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم اللہ پاک کی رضا لے کر اس دنیا سے چلے جائیں. یا الہ العالمین, آپ کا فضل اور احسان ہے کہ آپ نے ہمیں صاحب ایمان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، صاحب قرآن بنایا، قرآن کے احکامات ہمیں عطا فرمائے. یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں. اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ سے متصف فرمائیے، اخلاق رذیلہ سے ہمیں بچا لیجئے، برائیوں سے ہمیں نفرت نصیب فرمائیے، اچھائیاں ہماری عادت اور فطرت ثانیہ بنا دیجئے. اے اللہ نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے، اولیاء اللہ کا ساتھ نصیب فرمائیے. اے اللہ کلام اللہ سے محبت نصیب فرمائیے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے، اور تمام ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ کی رضا نصیب ہو. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائیے، تمام ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ کی محبت عطا ہوتی ہو. اے اللہ ہمارے شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے، پورے عالم اسلام پر رحم اور کرم کی نظر فرما دیجیے، مسلمان عالم کی حفاظت فرمائیے، مظلوم بننے سے بچا لیجیے، ظالم بننے سے بچائیے. اے اللہ مظلومین کی امداد فرمائیے، مظلومین کی نصرت فرمائیے. اے اللہ ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائیے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما کر ان کے ظلم اور جبر کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، ایک اور نیک بنا دیجیے، پیار محبت کی فضا قائم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر قتل و قتال ختم فرما دیجیے، یہ فسادات کی فضا ختم فرما دیجیے، پر امن ماحول نصیب فرمائیے، ہماری شامت اعمال کو معاف فرما دیجیے، نیکیاں ہمارے لیے آسان فرمائیے، گناہ ہمارے لیے مشکل کر دیجیے، زندگی بھر کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائیے، ہمارے مال میں برکت عطا فرمائیے، ہماری آل اولاد میں برکت عطا فرمائیے، ہماری خوشیوں میں برکت عطا فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائیے، تمام پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، تمام بے روزگار حضرات کو برکت کی اور حلال روزی عطا فرمائیے. اے اللہ تمام مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نجات نصیب فرمائیے، ہر خیر عطا فرما کر ہر شر سے اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اپنی رضا کاملہ عطا فرمائیے، آپ ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.